نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. البقرہ آیت نمبر 282 یہ ایک ہی آیت ہے جس کو قرآن پاک میں آیت دین کہا جاتا ہے. یہ قرآن پاک کی سب سے طویل آیت ہے جو پورے ایک صفحے پر حاوی ہے. اسی آیت میں گواہی کا ذکر ہے اور خصوصاً عورتوں کی گواہی سے متعلق بات کی گئی ہے. آئیے اس کا ترجمہ سنتے ہیں پھر اس کے مفہوم کو دیکھتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب آپس میں قرض کا لین دین کرو ایک وقت مقرر تک تو اس کو لکھ لو, اور چاہیے کہ تمہارے درمیان کاتب عدل و انصاف کے ساتھ لکھے, اور کاتب کو لکھنے سے انکار نہ کرنا چاہیے جیسا کہ اللہ نے اس کو تعلیم دی ہے, سکھایا ہے. بس چاہیے کہ وہ لکھے, اور لکھوانا اس کو چاہیے جس پر حق ہو, اور اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے جو کہ اس کا رب ہے, اور اس میں سے لکھواتے ہوئے کسی بھی چیز کی کمی نہیں کرنا چاہیے. پھر اگر وہ شخص کے جس پر حق آ رہا ہے بے وقوف ہے, کم عقل ہے, یا کمزور ہے, یا وہ لکھوانے کی صلاحیت نہیں رکھتا, تو اس کے ولی یعنی گارڈین کو چاہیے کہ وہ لکھوائے, اور وہ بھی عدل کے ساتھ لکھوائے, اور اپنے مردوں میں سے دو مردوں کو اس پر گواہ بنا لو. پھر اگر دو مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں, ان میں سے جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کرو. دو عورتیں اس لیے کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کرا دے, اور گواہوں کو انکار نہ کرنا چاہیے جب بھی وہ بلائے جائیں یعنی گواہی دینے کے لیے, اور تم سستی نہ کرنا کہ تم لکھو اس کو, خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو, یعنی اماؤنٹ چھوٹی ہو یا بڑی ہو, الا اجل ایک وقت مقرر تک جس کا لین دین تم کر رہے ہو. یہ بات اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والی ہے اور گواہی کے اعتبار سے زیادہ پائیدار ہے, قائم رہنے والی ہے, اور قریب تر ہے اس بات کے کہ تم شک میں نہ پڑو. مگر یہ کہ ہو تجارت جو حاضر ہو یعنی روزمرہ کی جس کا تم آپس میں لین دین کرتے ہو, بس تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اس کو نہ لکھو اور گواہ بنا لو جب تم آپس میں لین دین کرو، اور نہ تو کاتب کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ ہی گواہ کو کوئی ضرر پہنچایا جائے، اور اگر تم اس کو کرو گے تو یہ تمہارے لیے گناہ ہوگا، اور اللہ سے ڈرو اور اللہ تم کو سکھا دے گا، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس آیت کی روح سے ہمیں قرض کے لین دین یعنی مالی معاملات میں امت مسلمہ کو ایک اہم تعلیم دی جا رہی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ انسان مال کی محبت میں بہت شدید ہے، قرآن پاک میں بھی اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ انسان مال کی محبت میں بہت شدید ہے۔ مال کو انسان کے لیے خیر بھی بتایا گیا اور ایک دوسری آیت میں اسے فتنہ بھی کہا گیا۔ یہاں جو آیت میں نے کوٹ کی اس میں حب الخیر خیر کا لفظ مال کے لیے استعمال کیا گیا، اور ایک دوسری جگہ پر فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی زینت اور رونق بھی بتایا گیا۔ پھر انما اموالکم و اولادکم فتنہ بھی بتایا گیا۔ تو گویا مال انسانی زندگی کی ایک ضرورت ہے اور زندگی کو قائم رکھنے کا ایک ذریعہ ہے،
جیسا کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 5 سے ہمیں پتہ چلتا ہے
جس میں کہا گیا کہ تم اپنا مال ایسے لوگوں کے حوالے نہ کرو کہ جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، کیونکہ اس میں بھی اندیشہ یہ ہے کہ وہ اس کو ضائع کر دیں گے، اور مال جو ہے وہ زندگی کو قائم رکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو مال کی اہمیت سے کوئی بھی انکار نہیں کرتا، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات مال کی وجہ سے انسانی تعلقات میں ایسی خرابی بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ جس سے خون کے رشتے تک متاثر ہوتے ہیں۔ جہاں مال انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہاں بسا اوقات مال کی وجہ سے بہت سے فتنے فساد بھی جنم لیتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے زندگی کے اس اہم گوشے کو، اہم پہلو کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس معاملے میں ہمیں بہترین رہنمائی دی۔ یہ بھی بتایا کہ مال کہاں سے کماؤ، کہاں سے حاصل کرو اور کہاں استعمال کرو، کس کس کو تم دو اور کس کس کو نہ دو، اس کے لین دین کے معاملے میں۔ پھر آپس میں ادھار اور قرض کے معاملے میں بھی ہماری رہنمائی کی۔ عربی زبان میں قرض کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک تو خود لفظ قرض ہے اور دوسرا لفظ دین ہوتا ہے۔ قرض جو ہے یہ عام روزمرہ زندگی میں چھوٹا موٹا ادھار جسے کہتے ہیں، جو کیش اینڈ کائنڈ دونوں شکلوں میں ہوتا ہے، آری تن لی ہوئی چیز ہے۔ ایک شخص کو کچھ تھوڑے بہت پیسے ضرورت پڑے، وہ ہمسائے سے ادھار لے آیا یا کسی ساتھی سے کہیں راستے میں مثلاً ضرورت پڑی۔ لیکن ایک ہوتا ہے تجارتی لین دین یا بڑے قرضے جن کی باقاعدہ ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے اور اس پر باقاعدہ گواہ بنائے جاتے ہیں۔ تو گویا ایک تو عام قرضہ ہے، روزمرہ کا لین دین، اس معاملے میں عموماً کسی کو گواہ بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹا موٹا ادھار آپ کسی کے گھر سے لینے جاتے ہیں یا کسی جگہ پر کسی کلیگ سے لیتے ہیں، تو اس میں 150 روپے پر کسی گواہی کی یا لکھوانے کی یا لکھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ عام طور پر آپ اپنے پاس تھوڑا بہت اس کو لکھ کے یادداشت کے لیے رکھ لیتے ہیں، اور پھر اس کا ایک دوسرے کے ساتھ بحسن و خوبی معاملہ طے ہو جاتا ہے۔ اگر اس میں کوئی تھوڑی بہت زیادتی بھی کر دے تو عموماً اتنا فساد نہیں ہوتا۔ لیکن قرضوں کی ایک دوسری قسم جس کو دین کہا جاتا ہے، یہاں اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى، کہ جب تم آپس میں قرض کا لین دین کرو ایک وقت کے تعین کے ساتھ، یعنی مدت کا تعین بھی اس میں شامل ہے دین میں۔ مثلاً قرضے میں عام طور پر مدت کا تعین اتنا اہم نہیں ہوتا، لیکن دین میں یہ اہم ہوتا ہے کہ ایک سال کے بعد یا دو سال کے بعد، کیونکہ اہل عرب اسی قسم کے قرضوں پر پھر سود بھی لیا دیا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ ایسے قرضے جو ہیں فقط ان کو لکھ لیا کرو، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان کاتب جو ہے یا لکھنے والا جو ہے وہ عدل و انصاف کے ساتھ لکھے، کسی پر بھی زیادتی نہ کرے، کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو، اور لکھنے والے کو انکار نہیں کرنا چاہیے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک جب نازل ہوا اس زمانے میں بھی لکھنے والوں کی تعداد بہت کم تھی اور سال سال کوئی دور پار لکھنے والا ملتا تھا، اس لیے جو لکھنے والے تھے ان پر بوجھ بہت تھا، تو عموماً وہ پھر تنگ بھی پڑتے تھے کہ ہر معاملے میں ان کو کال کر لیا جاتا ہے، کیونکہ سمپل لوگ سے مصروف بھی ہوتے ہوں گے، ذمہ داریاں بھی ان کی زیادہ ہوتی ہوں گی. اور آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں ہی لٹریسی ریٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میجورٹی یا ماسز جو ہیں ہمارے وہ لکھے پڑھے نہیں ہیں. گاؤں دیہات میں آج بھی ضرورت پڑتی ہے ایسے لوگوں کو بلانے کی جو منشی ہوتے ہیں یا کاتب ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا حکم ان کے لیے ہے یہاں پر، ان کو نصیحت ہے کہ لکھنے والے جو ہیں وہ جب بلائے جائیں تو لکھنے سے انکار نہ کریں، کیونکہ اللہ نے جو ان کو نعمت دی ہے، جو علم دیا ہے، اس سے دوسری انسانیت کو فائدہ پہنچائیں. کیونکہ متقین کی صفات سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور رزق سے مراد عربی میں صرف مال و دولت ہی نہیں ہوتا، کوئی سکل بھی ہو سکتی ہے، کوئی علم بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی نعمت ہو سکتی ہے. تو اسلام کا مزاج یہ ہے کہ انسان صرف اپنے لیے نہ جیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی جیے اور اپنی خیر و بھلائی میں دوسروں کو بھی شریک کرے. تو لکھنے والے کو کہا گیا کہ وہ اس سے انکار نہ کرے. اور پھر یہ کہ لکھوائے کون، یعنی مقروض جو قرض لے رہا ہے وہ لکھوائے، اور اللہ سے ڈرے جو قرض ہے اور اس میں کوئی کمی نہ کرے، یعنی کم نہ لکھوائے. پھر اگر ایسا شخص لے رہا ہے قرض جو کہ ذہنی طور پر اتنا سمجھدار نہیں ہے، یا یہ کہ مینٹلی ہینڈی کیپ ہے مثلا، یا یہ ہے کہ وہ بول نہیں سکتا یا بول کے لکھوا نہیں سکتا، یعنی کوئی بھی ایسی ریزن کہ جس کی وجہ سے وہ لکھوانے کے قابل نہیں، تو ایسے میں جو اس کا گارڈین ہے یا اس کا جو سرپرست ہے وہ لکھوانے کا کام کرے. یعنی پھر اس صورت میں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ جو قرضہ دے رہا ہے وہ لکھوائے، بلکہ لکھوانا اسی کو ہوگا جو قرضہ لینے والا ہوگا، زیادہ قریب معلوم ہوتی ہے، کیونکہ فائدہ وہ اٹھا رہا ہے نا اس مال سے، اس لیے ذمہ داری اسی کی ڈالی گئی. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ، اور پھر ایسے موقع پر گواہ بھی بنا لو. اور گواہ کیا ہو؟ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ، دو گواہ ہوں، مِنْ رِجَالِكُمْ، اپنے مردوں میں سے. یعنی مالی معاملات میں گواہی صرف ایک مرد کی نہیں، دو مردوں کی ہوگی. فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، پھر اگر دو مرد نہ ہو، فَرَجُلٌ، تو ایک مرد، وَامْرَأَتَانِ، اور دو عورتیں ہو جائیں. مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، اور یہ گواہ ایسے ہوں جن کی گواہی سے تم راضی ہو، یعنی اپنی پسند اور اپنی مرضی کے گواہ لو. اور پھر ساتھ ہی حکمت بتا دی گئی کہ دو عورتوں کی گواہی کیوں اس موقع پر. انت باللہ، کہ اگر بھول جائے احداہما، ان میں سے ایک، فتذکر احداہما الاخرى، تو دوسری اس پہلی کو یاد کرا دے. ولا یأبى الشہداء اذا ما دعوا، اور گواہ جب بلائے جائیں تو وہ انکار نہ کرے آنے سے، یعنی انہیں گواہی دینے کے لیے آنا ہوگا، کیونکہ یہ ایک ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو نبھانا ہوگا. ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا، اور لکھنے میں سستی مت دکھاؤ، خاص چھوٹی اماؤنٹ ہو یا بڑی ہو. الى اجله، اپنی مدت تک، یعنی جس میں مدت شمار ہو یا مدت شامل ہو اس کو پھر لکھواؤ. یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والی بات ہے اور زیادہ درست بات ہے، اور اس میں شک میں پڑنے یا بھولنے کا امکان کم ہے. مگر یہ کہ روزمرہ کی لین دین اور تجارت ہو تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اس کو نہ لکھواؤ. اور تم گواہ بنا لو جب بھی بڑے سودے کرو، اور نہ کاتب کو نقصان دیا جائے اور نہ گواہ کو، یعنی ستایا نہ جائے، ان کو پریشرائز نہ کیا جائے، ان کو دھمکیاں نہ دی جائیں، ان پر ناروا بوجھ نہ ڈالا جائے. اگر تم ایسا کرو گے تو یہ سخت گناہ کا کام ہے، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ تم کو سکھا دے گا معاملات کرنا، اور اللہ کو ہر چیز کا پتہ. یہ تھا پوری آیت کا ایک ہلکا سا خلاصہ. اب میں اس میں سے خاص طور پر اس پورشن کو لوں گی جو عورتوں سے متعلق ہے. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ، گواہ بنانے کے لیے دو مردوں کو لو، اگر دو مرد نہ ملے فرجلن تو ایک مرد ہو جائے اور دوسری طرف دو عورتیں ہو جائیں. اب اس میں عام طور پر اس آیت کے بارے میں خواتین کو ایک غلط فہمی ہوئی ہے اور وہ یہ کہ شاید اسلام میں ان کا مرتبہ اور مقام کم ہے یا حیثیت کم ہے، اس وجہ سے شاید ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا ہے. اور کچھ اس دور میں خاص طور پر، یعنی یہ آیت تو 1400 سال پہلے اتری، لیکن 1400 سال میں کوئی ایک واقعہ بھی ایسا تاریخ میں رپورٹ نہیں کیا گیا کہ جس میں کبھی اس آیت کے سمجھنے میں کوئی مشکل پیش آئی ہو یا کسی کو کوئی اعتراض ہوا ہو یا کسی کی طرف سے کوئی ناراضگی کا اظہار ہوا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں فرمایا ہے. چونکہ یہ ایک تھیوریٹیکل مسئلہ تھا، مگر آج کے دور میں ہم مسلمانوں میں سے ہی کچھ لوگ دوسرے لوگوں کے افکار سے مروب ہو کر قرآن پر اس قسم کے اعتراضات کرنے لگے کہ عورتوں کو ایک حق سے محروم کیوں کیا گیا، یا یہ کہ عورت کے ساتھ یہ بہت بڑا ظلم ہو گیا، یا یہ کہ عورت کے ساتھ یہ ایک ڈسکریمنیشن ہے کہ اس کی گواہی جو ہے وہ مرد کے مقابلے میں کم رکھی گئی. بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کا فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا ہمیں اللہ کی بات پر اعتماد ہے یا نہیں. اگر اعتماد ہو تو معاملات بہت جلد سمجھ میں آ جاتے ہیں، لیکن اگر اس ہستی پر ہی یقین نہ ہو جس نے یہ کتاب ہماری طرف بھیجی ہے کہ وہ ہمارے حق میں رحمان اور رحیم ہے یا نہیں، یہ مہربان ہے یا نہیں، تو پھر شاید معاملات کو سمجھنے میں کچھ دقت ہو. قرآن پاک میں ایک سورت ہے، سورت الحجرات، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون، بے شک مومن تو وہ ہوتے ہیں، الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، ثم لم یرتابوا، پھر وہ شک نہیں کرتے، پھر ان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں، ان کی ذات کے معاملے میں، ان کی تعلیم کے معاملے میں، ان کی طرف سے آنے والے حکم کے معاملے میں کوئی شک نہیں ہوتا. یہ ایمان کا تقاضا ہے. وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اور وہ اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں، یعنی انہی کا ایمان سچا ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام ایک دعا 3 مرتبہ پڑھا کرتے تھے اور پڑھنے کا حکم دیا، وہ کیا ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا، میں راضی ہو گیا اللہ کے رب ہونے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر، دین اسلام کے اسلام ہونے پر، یعنی اسلام کو بحیثیت دین قبول کرنے پر میں راضی ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں. ایسے شخص کے لیے وعدہ کیا گیا کہ جو شخص اس چیز پر راضی ہوگا، قیامت کے دن اللہ بھی اس کو راضی کر دے گا اور اس سے خوش ہو جائے گا. لیکن اگر آج ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں یا اس کے کسی حکم کے بارے میں کوئی شک ہے یا ناراضگی ہے یا دل کی گھٹن ہے یا اس کو قبول کرنے کا ہم اپنے اندر جذبہ نہیں پاتے، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ کی رضا ہم کو کیسے حاصل ہوگی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن پاک کی اگر کوئی آیت سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس کو سمجھا نہ جائے، یا اس کی ڈیپتھ میں نہ جایا جائے، یا اس پر کوشچن نہ کیا جائے، یا اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کی جائے، کیونکہ بلائنڈ فیتھ کا تصور اسلام میں نہیں ہے. اسلام نے ہمیں فکر کی، سوچ کی آزادی دی ہے کہ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اس کو سمجھنے کے لیے سوال کیا جائے. قرآن پاک میں یہ آتا ہے، تسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر یعنی اہل علم سے سوال کرو اگر تم جانتے نہیں ہو. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک سوال کیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ ایک بستی کو انہوں نے دیکھا تھا کہ وہ ختم ہو چکی ہے، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تو اس کو کیسے زندہ کرے گا، تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے دوست تھے، اللہ کے محبوب تھے، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی شک نہیں تھا، ان کا یقین تو اتنا تھا کہ اس کی خاطر وہ آگ میں کود پڑے تھے، ان سے بڑھ کر ایمان کس کا ہوگا؟ لیکن اس کے باوجود ہر انسان کے اندر کچھ چیزوں کے اوپر جب حیرت ہوتی ہے تو ان کے بارے میں جاننے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، اس کو جاننا چاہیے۔ تو اگر ایک انسان نیک نیتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کو جاننے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر اسلام نہ تو کوئی ناراضگی کا اظہار کرتا ہے اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی بدگمانی کرتا ہے، بلکہ اپریشیٹ کرتا ہے۔ ایسے کوئسچنز کو انکریج کیا گیا ہے جو سمجھ بوجھ کے لیے ہوں، اسی لیے اچھے سوال کو آدھا دین بتایا گیا، یعنی آدھا دین جو ہے وہ تو انسان کو پڑھ کے سمجھ میں آ جاتا ہے یہ جان کے، لیکن آدھا دین کیسے ملتا ہے؟ جب انسان اس پر سوال کرتا ہے، اس کو مزید جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر ہم اسی نیت اور جذبے کے ساتھ اس آیت کا مطلب جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہ ساری کوشش ہمارے لیے ایک اجر کا ذریعہ بنے گی، درجے میں بلندی کا ذریعہ بنے گی، کیونکہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ تو دین کے کسی معاملے کا سمجھ میں آنا یہ اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہوتا ہے، اس کے کرم نوازی ہوتی ہے بندے پر۔ اس لیے ہم سب اب اسی نیت اور جذبے کے ساتھ مل کر اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا مفہوم کیا۔ اس مفہوم کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اسلام میں گواہی بتاتے خود کیا حیثیت رکھتی ہے، یا ویسے بھی گواہی کا مقصد کیا ہے، یہ گواہی کس چیز کا نام ہے۔ تو جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ عموماً دو طرح کی گواہی ہوتی ہے، ایک تو واقعاتی ہوتی ہے اور ایک دستاویزی ہوتی ہے۔ واقعاتی کیا ہوتی ہے؟ دن بھر یا روز مرہ میں جو واقعات آپ کو پیش آتے ہیں ان پر آپ گواہ بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کہیں روڈ پہ جا رہے تھے تو اچانک خدا نخواستہ کو حادثہ آپ نے دیکھا وہاں، تو یہ ایک واقعہ پیش آ گیا جس کے آپ چشم دید گواہ تھے۔ اور ایک ہوتی ہے دستاویزی گواہی، کہ کوئی واقعہ اچانک نہیں پیش آیا بلکہ آپ نے خود ایک چیز کی ڈاکیومنٹیشن کی، جیسے قرض کے معاملات وغیرہ ہیں۔ اسی طرح ایک گواہی جو ہوتی ہے وہ معاشرتی ہوتی ہے اور ایک گواہی عدالتی ہوتی ہے۔ معاشرتی گواہی تو جیسے گھروں میں عام طور پر لین دین کر کے ایک دوسرے کے ساتھ گواہ بن جاتے ہیں، اور ایک گواہی ہوتی ہے جو عدالت میں بطور خاص جا کر کسی جھگڑے کے موقع پر دی جاتی۔ کئی موقعوں پر جب گواہ مقرر کیے جاتے ہیں تو بعض اوقات ان گواہوں کو بلانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ مثلا یہ کہ آپ گھر میں ہی بہن بھائیوں کے درمیان کوئی قرض کا معاملہ طے پا رہا ہے اور اس پر آپ ایک ڈاکیومنٹ لکھتے ہیں، گھر میں ہی بیٹھ کے دو بھائی اس کو سائن کر دیتے ہیں آپس میں ایک چیز، تو اس میں نہ تو عدالت میں جانے کی ضرورت ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ جس نے قرض لیا وہ ویسے ہی اس کو واپس کر دے اور گواہ بلانے کی کوئی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ لیکن واقعاتی گواہیاں جو ہوتی ہیں ان میں بعض اوقات حادثات، قتل، چوری، ڈاکہ، زنا اور مختلف جو جرائم ہیں ان پر کسی شخص کا اچانک وہاں موجود ہونا، تو ایسے میں جو حدود سے متعلق چیزیں ہیں وہ گواہی الگ ہے، اور کچھ مالی معاملات ہیں اور کچھ خاندانی معاملات۔ آپ یہ سمجھے کہ تین طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں، نمبر ایک خاندانی معاملات، نمبر دو مالی معاملات جو بازار کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، اور نمبر تین واقعات یا حدود جس میں چوری، ڈاکہ اور جرائم وغیرہ شامل ہیں جو کرمنل لا سے تعلق رکھتے ہیں۔ جہاں تک خاندانی معاملات کا تعلق ہے جس میں نسب، رضاعت اور رشتوں کی پہچان وغیرہ آتی ہے، ان میں عورت کی گواہی جو ہے وہ قبول بھی کی جاتی ہے اور ایک عورت کی گواہی بھی لے لی جاتی ہے. مثال کے طور پر ولادت کے موقع پر مرد حضرات سے نہیں ہوتے, کسی بچے کی پیدائش کے موقع پر اگر اس میں کوئی جھگڑا ہو گیا ہے تو عورت ہی اس موقع پر عموماً موجود ہوتی ہے, جیسے کبھی کئی جگہوں پر دائی یا نرس یا ڈاکٹر یا جو بھی. تو مثلاً اس بات پر کہ بچہ زندہ پیدا ہوا تھا یا مردہ پیدا ہوا تھا تو وغیرہ وغیرہ اس طرح کی کئی ایک چیزیں, کیونکہ اس میں پھر آگے تو اس میں کون گواہی دے گا؟ عورت گواہی دے گی اور ایک عورت کی گواہی بھی کافی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے درمیان جو تقسیم رکھی ہے گھر اور باہر کی دنیا کی, تو یہ ان کی بنیادی ذمہ داریوں میں عورت کا جو دائرہ کار ہے وہ اس کا گھر ہے اور اس کی پرائمری رسپانسبلٹی یا بیسک رسپانسبلٹی اس کا گھر ہے, اور ایک باہر کی دنیا ہے جس میں پرائمری جو رول ہے وہ مرد ادا کرتا ہے یا بنیادی ذمہ داری جو ہے وہ مرد کی, اور وہ باہر کی دنیا ہے جس میں تجارت لین دین اور دوسرے کام آتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ جو خاندانی زندگی جس میں عورت کا ایک بنیادی رول ہے, یہاں اس کی گواہی کو بھی بڑی اہمیت حاصل, وہاں ایک عورت کی گواہی بھی کافی ہے, کسی دوسری عورت کی ضرورت نہیں. اسی طرح رضاعت کا معاملہ ہے, رضاعت کا مطلب ہوتا ہے دودھ پلانا. مثلاً حضرت
عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کے دور میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ ایک گاؤں میں تین کپل ایسے تھے کہ جن کو ایک عورت نے دودھ پلایا تھا, ان سب بچوں کی وہ ایک دائی تھی. کہ آپ جانتے ہیں عرب کا ماحول, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی آپ نے پڑھا کہ آپ کو دودھ پلانے کے لیے بچپن میں باہر کے قبیلے میں بھیج دیا گیا تھا, حلیمہ سعدیہ نے آپ کو دودھ پلایا. یہ عرب کے کلچر کا ایک حصہ تھا کہ ایک عورت کئی بچوں کو بیک وقت دودھ پلایا کرتی تھی. تو اس میں وہ عورت اکیلی آئی اور اس نے کہا کہ میں نے ان سب بچوں کو دودھ پلایا تھا, یہ باہم رضائی بہن بھائی ہیں اور انہوں نے آپس میں شادی کر لی, شاید انہیں اس معاملے پہل نہیں, لیکن میں اس پر گواہ ہوں. تو اس عورت کی اکیلی ایک گواہی پر ان سب کے نکاح کو فسخ کیا گیا, کیونکہ رضائی بہن بھائی کا بھی آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا. اسی طرح ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ جس میں کچھ عورتیں کسی محفل میں بیٹھی ہوئی تھی, ایک بچہ کپڑے میں لپٹا ہوا سو رہا تھا کہ اچانک ایک عورت وہاں سے گزری اور اس کا پانچ بچے پر آ گیا اور وہ اس کی وہیں پر ڈیتھ ہو گئی. تو اس میں اب ظاہرہ قتل کا ایک مقدمہ تھا, وہاں کوئی مرد نہیں تھا, تو صرف عورتوں کی گواہی بھی وہاں پر قبول کی گئی اور اس بنیاد پر اس عورت پر دیت لازم آئی, کیونکہ قتل خطا میں دیت ہوتی ہے, انہیں خون بہا دینا ہوتا ہے. اگر کسی نے جان کے نہیں بھی مارا لیکن انسانی جان کی حرمت اتنی ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ صلہ ضرور دیا جاتا ہے جو میت کے وارث ہوتے ہیں. لیکن اس موقع پر بھی ایون قتل کے معاملے میں بھی کوئی دوسرا مر چکے وہاں نہیں تھا, تو صرف عورتیں تھیں, تو عورتوں کی گواہی بھی لی گئی. بتانے کا مقصد یہ مثال دینے کی غرض یہ ہے کہ وہ معاملات جو ایک عورت کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں اس میں عورت کی گواہی جو ہے.
visit tasqueer.org